तैयार करता है इल्मिक एसिड घर, केसिट और सीडी मिलने का पता नोट फरमान है। इल्मिक एसिड घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पटेल बी एरिया कराची। फोन नंबर 6370813।
अल्लाह का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जब ये आयतें उतरी तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपनी कारोबार की सीजन को छोड़ा और अल्लाह के रास्ते में निकल गए। इसलिए कि उनके जहन में ये था कि मियां पालने वाले अल्लाह हैं, जब उसका हुक्म मिलेगा लगने को तो हम कारोबार में लगेंगे, और जब उसका हुक्म मिलेगा छोड़ने को तो हम कारोबार को छोड़ेंगे। जुमे की नमाज के वक्त में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं वह जरूर बै कारोबार छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, अब चलेंगे नमाज में, फसा वेला जिक्रिल्ला अल्लाह के इबादत की तरफ दौड़ो, भी दौड़े। अच्छा, जब नमाज पढ़ ली फैजा कुदयत सलाह दो फन तशीरू फिल अर्द, नमाज पूरी हो गई, चलो जमीन पर फैल जाओ। वह तहु मिन फजलिल्ला, अल्लाह की रोजी तलाश करो। नमाज पढ़ने के वक्त में हमसे कह दिया छोड़ दो, छोड़ दिया। नमाज पढ़ चुके तो अल्लाह का चलो फैल जाओ फिर रोजी तलाश करो, तो रोजी तलाश करने चले गए। लेकिन उस रोजी के तलाश करने में अल्लाह ताला ने एक शर्त और लगा दी, वो क्या? वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीर लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखना अल्लाह को बहुत याद करना, कामयाबी तो मिलेगी तुम्हें, लेकिन कामयाबी कब मिलेगी? जब अल्लाह को बहुत याद करोगे। और अल्लाह को बहुत याद करने का क्या मतलब है? यानी कारोबार में अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखना। ऐसा न हो कि आदमी यहाँ से नमाज पूरी करके कारोबार में गया और वहाँ हराम तरीके से कारोबार चलाना शुरू किया, तो अब इस कारोबार के अंदर ये आदमी कामयाब नहीं होगा। आप कहोगे मौलवी साहब अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर भी हम तो कारोबार में कामयाब हुए, इसे बतेरा उसके अंदर माल मिलने लगा, ये बड़ा मुगलता लगता है आदमी को। बावजूद ना फरमानियों के अगर अल्लाह साजो सामान दे तो आदमी यूँ समझता है कि अल्लाह ने बड़ी बरकत दे दी। ऐसा नहीं होता भाई। बावजूद ना फरमानियों के अगर साजो सामान मिले तो वो बरकत नहीं है। याद रखना, साजो सामान का ज्यादा मिलना बरकत नहीं, और ना फरमानी के साथ कभी बरकत हो नहीं सकती। वरना तो कानून के माल में आप बरकत ही बरकत कहोगे, कानून के माल में आप बरकत ही बरकत कहोगे। नहीं, ना फरमानी के साथ कभी बरकत नहीं होती। बरकत तो फरमा बरदारी के साथ होती है। फरमा बरदार को अगर अल्लाह ताला साजो सामान दे दे तो वो सुलेमानी और दाऊदी लाइन चली, और ना फरमान को अगर साजो सामान अल्लाह दे दे तो वो कारूनी और फिरौनी लाइन चली। खूब याद रखना, फरमा बरदार पर अगर कोई तकलीफ आ जाए तो वो हारूनी लाइन की तकलीफ है, और ना फरमान पर अगर कोई तकलीफ आ जाए तो वो कारूनी लाइन की तकलीफ है। मियां तकलीफ तो यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट में हुई, और तकलीफ तो हजरत अय्यूब अलैहि सलाम को बीमारी में हुई, और तकलीफ कारून को जमीन में धंसने में भी हुई और फिरौन को समंदर में डूबने में भी हुई। लेकिन दोनों तकलीफों में फर्क है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं तबलीग में मैं नहीं लगा था, नाफरमान था फिर भी मैं परेशान था, तबलीग में लग गया फिर भी मैं परेशान हूँ, ऐसे खुद आते हैं। और ये बात मूसा अलैहि सलाम की कौम ने भी कही थी। मूसा अलैहि सलाम की कौम बनी इसराइल ने भी कही थी हजरत मूसा अलैहि सलाम से, उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बाद मा जितना। मूसा अलैहि सलाम से कौम क्या कहती थी, आप तशरीफ नहीं लाए थे ना, हम उस वक्त में नाफरमान थे तो उस वक्त भी फिरौन हमको सताता था, अब आप तशरीफ लाए अब हम आपकी बात मान रहे, हम फरमा बरदार बन रहे, फिर भी फिरौन हमको सताता है, हमारी तकलीफ में तो कोई फर्क नहीं हुआ। हम लोगों पर भी लिखते हैं लोग, तबलीग में नहीं लगा था जब भी मेरे ऊपर कर्जा था, अब तबलीग में लग गया हूँ फिर भी मेरे ऊपर कर्जा है, तबलीग से पहले भी मेरे ऊपर कुछ तकलीफें थी, तबलीग में लग गया बिल्कुल दीन पर आ गया फिर भी मेरे ऊपर कुछ तकलीफें हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों देखो, याद रखो एक बात, आखिरत का मामला तो ये है कि जो आदमी नेक होगा तो उसे राहत मिलेगी, और जो आदमी बुरा होगा तो उसे तकलीफ होगी, ये तयशुदा बात है। कबर का हशर का मामला बिल्कुल पक्का समझो पेटेंट, नेक आदमी को मिलेगी राहत और बुरे आदमी को होगी तकलीफ, उलट सुलट नहीं होगा वहां। بالکل صاف کلیئر معاملہ. لیکن دنیا جو ہے نا وہ دار الامتحان ہے. میری بات یاد رہے گی؟ ذرا دھیان کرو اس بات پر. دیکھو ادھر ادھر دھیان ہے، اس طرف دھیان کر لو. آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، بدلہ ملنے کا گھر ہے. وہاں تو یہ ہوگا کہ بھلے آدمی کو نعمتیں ملیں گی اور برے آدمی پر تکلیف آئے گی، اس کا الٹا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بھلا ہے اور اس کو تکلیف ہو گئی وہاں جا کر، ہرگز بھی ہوگا. اور ایک آدمی برا ہے اسے نعمت مل گئی وہاں جا کر، ہرگز بھی ہوگا. اللہ کے نزدیک جو بھلا ہے تو اس کو وہاں پر نعمتیں، اور اللہ نے جس کو برا قرار دیا تو اس کو وہاں پر تکلیف. لیکن دنیا کے اندر اس کا الٹا بھی ہوگا. کیوں؟ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی دو صورتیں رکھی. قبر میں تو تین صورتیں، مر ربک وما دینک ومن نبیک. حشر میں پانچ صورتیں، عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جانتا تو اس پر عمل کتنا کیا. یہ پانچ باتیں قیامت میں. دنیا کے اندر امتحان دو باتوں کا، کبھی تکلیفیں ڈال کر خدا امتحان دے گا، اور کبھی راحتیں ڈال کر خدا امتحان دے گا. تکلیفوں میں صبر کیا پاس ہو گیا، اور تکلیفوں میں مایوس ہو گیا اور ناشکری کی فیل ہو گیا. راحتوں کے اندر اگر شکر کیا تو نعمت کو اللہ تعالیٰ بھرا دے گا اور پاس ہو گیا، اور نعمتوں کے اندر اگر فخر کیا تو یہ ابھی فیل ہو. دنیا کے اندر بعض مرتبہ نافرمان پر تکلیف آتی ہے، اور بعض مرتبہ نافرمان پر اللہ کی طرف سے راحتیں آتی ہیں. اور دنیا کے اندر فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے، اور بعض مرتبہ فرما بردار پر راحت آتی ہے. لیکن نوعیتیں بدلی ہوئی ہوں گی. ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دو، دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ. اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو بالکل نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے. جہنم کی تکلیفیں، قبر کی تکلیفیں، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انسان کا کرتوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو ذرہ برابر نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے. کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ڈھیل دینے کا مطلب نہیں کہ پھر وہ بغیر نہیں کرے گا. پکڑ کی اللہ تعالیٰ تاریخ مقرر کر دیتا ہے اور آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک ڈھیل دی، فرعون کو ڈھیل دی، قارون کو ڈھیل دی. اس ڈھیل کے زمانے میں اگر آدمی کرنے میں توبہ اور پھر آ گئی وہ بغیر کی تاریخ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بغیر نہیں کرے گی. اور اگر ڈھیل کے زمانے میں آدمی کی بڑھ گئی غفلت اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آ گئی پکڑ کی تاریخ، جب وہ پکڑ کی تاریخ آ گئی تو فیضا جا اجن ہو لا تاخیروں سے آتم بلا استقدیم، پھر اللہ پکڑ کو چھوڑ دے. لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے. اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کریں تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا. بلو یو آخر اللہ الناس علی ماترگا ظاہر من دابتی بلا کی یو خرحم اجل مصطفیٰ. زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے. ایک آدمی نے زنا کیا، فوراً فرشتے نے آ کر دو ڈنڈے مار دی، وہ تو وہیں مر جائے. آدمی پوری دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں ڈھیل، اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں امتحان. صحابہ کرام پر تو ڈال دیا امتحان، اور مشرکین مکہ کو دے دی ڈھیل. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا ایک، یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹیٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹیٹی کم ہے، تمہاری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان کو سمجھایا کہ کوانٹیٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب کوالٹی ایک ہو، یہاں کوالٹی بدلی ہوئی ہے. تمہارے 360 تو اتنے بودے کہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جاتے، چھڑا نہیں سکتے. تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہیں اتنے بودے. اور ہمارا ایک اللہ ہے، لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے کہ اس نے زمین آسمان چاند سورج بنائے. پھر جو اللہ کی تعریف ہے انہوں نے شروع کی، اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی، اللہ کی بڑائی بیان کری. واقعی میرے محترم دوستو بہت جی چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کرے اتنا بیان کرے اتنا بیان کرے کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں بھی اتر جائے. آج اللہ کو بڑا جانا نہیں, آج اللہ کو بڑا جانا نہیں. اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لے, اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا, اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً خجلت پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے. میں سچ کہتا ہوں, دیکھو میں بتاؤں, اگر چھوٹا بچہ چھ سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈفرینس تو آپ نے سمجھا, نماز کا لاکھ کا ڈفرینس آپ نے سمجھا, مرنے کے بعد بھی سمجھ میں آئے گی؟ ہم کہتے مرنے سے پہلے سمجھ جا, دعوت کے معنی ہی ہے. جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا, اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا, یہی دعوت ہے. اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں. چھ سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا, آپ نے اس سے کہا دیکھ چلا جا نہیں تو پولیس کمشنر کو بلاؤں گا وہ پستول لائے گا. بچہ پھر بھی شور مچا رہا, ٹیلی فون کر کے بلا لیا, پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر. تو یہ بچہ اس پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا, کیوں جانتا نہیں. لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں, وہیں سے ہم جائے گا کہ میری ماں کو مت بلا میں جا رہا ہوں. اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی, 100 قدم کے فاصلے پر چانٹا دکھا دیا, پر وہیں کان پکڑ لے گا سہم جائے گا, اماں میری توبہ میں بالکل شور نہیں مچائے گا میں گھر آ رہا ہوں. ذرا سوچو, پولیس کمشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے, اور پستول کی طاقت زیادہ ہے چانٹے کی طاقت. اب یہ پستول سے تو ڈرتا ہے, اب پستول سے تو نہیں ڈرتا چانٹے سے ڈرتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے, پولیس کمشنر کی طاقت کو نہیں جانتا. چانٹے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پستول کی طاقت کو نہیں جانتا, باوجود ہے کہ پستول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے, اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے گا, وہ سہم جائے گا, بیٹا نہیں سہمتا. بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے اور سامنے لال بتی دکھائی تھی فوراً کھڑا رہتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طاقت کو جانتا ہے. لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پستول ہے, وہ ٹائر کو فیل کرے گا پھر چوکی میں جانا پڑے گا, پھر کچہری میں جانا پڑے گا, پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا, وہاں پٹائی ہوگی, یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے. اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے, لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا, حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی. جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا, ایسے اس کا بابا اللہ کو نہیں جانتا, وہ بابا پستول کو جانتا ہے اس لیے پستول سے ڈرتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا. اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے, اور بھئی یہ ہمیں ہمیں کرنا ہے کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں, نبی کوئی آنے والا نہیں. اچھا, زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا, لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو یہ ایمان بنے گا, اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے. چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا, وہ سارے تو سارے حیرت میں ہیں کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں, تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا. اجعل الآلہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا هذا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. بڑا تعجب انہیں، اپنے بتوں میں بالکل چپکے رہو، اب بالکل ان کی بات کو مت مانو، اور سارے معبودوں کو چھوڑ کے انہوں نے ایک کو لیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک لیکن وہ زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو باغ بنانے والا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے بچانے والا، ایک ہے ذرا طاقت والا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے. مگر دیکھو تم کہتے ہو نا ہمارا ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، تو دیکھنا ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا، اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا، اور ہم نے فلاں کو بھی مارا. وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر، کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے ہیں، اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے ہیں. اچھا ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے، ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے. اور بہادر کو جو بہادر مارے تو نام آیا نا، وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے، جب یہ ہم کو مارتے تھے ہم بھی انہیں مارے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو. اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے، یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. اور بھائی دیکھو، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ہزار نشر روجاب جو کہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، اور اللہ کو چھوڑ دے گا. لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہی ایک ہے. انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکار رہے. میرے محترم دوستو، تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اور چاروں طرف دعوت کی فضاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہوں تو اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں. اور ساری مادی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں. پورے عالم کے اندر مرم بکف حکم گیر کی ایک فضا گونج رہی ہو، اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو، اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ کو تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو، اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں. حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں، اور حضرت سمیہ جان دے رہی ہے، اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہے کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی. میرے محترم دوستو، جب اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آ گئی. اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا، تو اس کا نام ہے ایمان کی طاقت. تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے. اللہ نے بدر میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے اندر کی ممایا تیار ہو گئی. اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں. میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے، اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے، نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے. جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر آدمی بچ نہیں سکے گا. ہاں ایک میں امید کی چیز بتا دوں، کتنے ہی غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کرنی توبہ تو آپ یقین مانو اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا, بالکل ہی پکڑے گا. یہ ڈھیل دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع کرے, تاکہ آدمی توبہ کرے. لعلہم یرجعون, آج خدا کہہ رہا کرے پلٹا کھا جا, اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے روٹھے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر کھینچتے ہیں, میں یہ اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ سارا مجمع اور میں اور ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں, اور جتنے آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئیں ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے. اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو جائے, کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جائے, سارا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا, اونٹ گم ہو گیا تھا, یہ سمجھا میری موت آ گئی, ڈھونڈا نہیں ملا, اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے بعد سارا ساز و سامان بھی ہے. تو اس کو اتنی خوشی, اتنی خوشی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے خوشی کے منظر کھینچتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات پلٹی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا, زیادہ خوشی کے مارے, اے اللہ میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں, تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے. جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات پلٹی کہہ دیتا ہے. میرے محترم دوستو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کھینچ رہے دیہاتی سے خوش ہونے کا, اور بعد میں یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, توبہ کرے, للہ افرح, اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے. اور میں ایک بات اور سمجھا دوں کہ جو بندے اللہ کے روٹھے بندوں کو اللہ سے ملاویں تو وہ بندے اللہ کے کتنے محبوب بنیں گے. ملکوں میں جا جا کر, قوموں میں جا جا کر, جنوبی امریکہ میں جا جا کر, مختلف ملکوں میں جا جا کر, پیدل سفر کر کر کے, خوب خرچے کر کر کے, خوب کرائے خرچ کر کر کے, سردیاں برداشت کر کے, گرمیاں برداشت کر کے, یہ جو حضرات کی پیدل جماعتیں پھرتی ہیں, کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں, کبھی ادھر سے ادھر آتی ہیں, اندرونی ملک میں بھی جو جماعتیں پھرتی ہیں, گشت کے اندر کبھی کھیت میں جاتے ہیں, کبھی دکان پر جاتے ہیں, آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, اس کی سیر سے سہتے ہیں, جھیلتے ہیں, لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اس کی خوشامدیں کرتے ہیں, اور اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. جب ایک روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو جو بندے ان روٹھے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں, اللہ سے توڑنے والوں کو جو اللہ سے جوڑتے ہیں, ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا یہ تو معلوم ہوگا مرنے کے بعد. اللہ ہمیں بہت تک اخلاص کے ساتھ اس کام کے اندر لگائے رکھے. اس لیے میرے محترم دوستو, دیکھو میری بات کو سمجھ لو, غلط کام کرنے پر بھی اگر اللہ کی پکڑ نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں. شروع کے اندر اللہ ڈھیل دیتے ہیں, قرآن میں ساری قوموں کے قصے بتائے, لیکن وہ قومیں غفلت میں پڑی رہی اور جب وقت آیا تو تباہ اور برباد ہو گئے. الا قوم یونس, ایک قصہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام یہ قوم کا ایسا بتایا کہ ڈھیل ان کو بھی دے دی اللہ, وہ بھی بت پرست سے نافرمان تھے. لیکن اس وقت موعود کے آنے سے پہلے قصہ ان کا یہ ہوا, بڑا امید افزا قصہ ہے, ہم سب کے لیے بڑی امید اس قصے سے, ہم سب کے لیے بڑی امید ہے, چاہے ہم کتنے قصوروار ہوں لیکن اللہ کی طرف اگر رجوع کریں تو اے انا قوم یونس والا جو قصہ ہے اس سے بڑی امید بن جاتی ہے. دوسری قوموں کے قصے تو یہ بتاتے ہیں کہ ڈھیل میں غفلت بڑی, اللہ کی پکڑ آئی, اللہ کا عذاب آیا, فیضا جا اجل ہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے نے یہ امید بندھا دی کہ اگر اس پکڑ کے آنے سے پہلے آدمی نے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر میری بات کو یاد رکھو کہ اگر وہ تاریخ آنے گئی اللہ پکڑ نہیں گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا, قوم نے نہیں مانا. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دے دی, اب تم نہیں مانتے تو تین دن پر خدا کا عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے نہیں مانا. دوسری قوموں میں اسی طریقے سے آ گیا, جتنی مہلت تھی اس مہلت پہ انہوں نے نہیں مانا, عذاب آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام انہیں خبر دے کر یہاں سے چل دیے, بستی چھوڑ کر نکل گئے. اچھا بھائی, ابھی خدا کا عذاب اس قوم پر آیا نہیں تھا لیکن اس کے آثار ظاہر ہوئے. کیوں کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر ہٹا نہیں کرتا. یہ خوب یاد رکھنا. اللہ بھائی مجھے بھی محفوظ رکھے, تمہیں بھی محفوظ رکھے. بہت ہی ڈر لگتا ہے, اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچاوے. دنیا کی بھی, قبر کے بھی, حشر کے بھی, جہنم کے بھی, ہر طرف کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے. اس لیے بھائی اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. اللہ بڑے تو ان کی پکڑ بھی بڑی, اللہ بڑے تو ان کے انعامات بھی بڑے. یہ قوم پر خدا کا عذاب ابھی آیا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہوں گے. یہ قوم سنبھل گئی اور انہوں نے سوچا جیسے اور قوموں پر آثار آ کر پھر عذاب آ گیا اور قومیں تباہ اور برباد ہو گئی, اب ہماری تباہی بربادی کا وقت آ گیا. لہذا ہم اللہ سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کریں. حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے. حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے, وہ تو نکل چکے تھے. اب قوم نے کہا نبی تو مل نہیں رہے, ہم نے توبہ نہ کی تو ہم پر تو خدا کا عذاب آگے تباہ کر دے گا. نبی کہہ کر گیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو تین دن پر خدا کا عذاب آئے گا. ساری قوم کے مرد, عورتیں, بچے اور ان کے جانور سب کو لے کر باہر نکل گئے. سب کو لے کر باہر نکل گئے اور باہر نکل کر خوب گر گرا کر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تیرے نبی یونس کو ہم نے نبی مانا, تجھے ایک مانا, اور جو ان کے اندر خرابی شرک وغیرہ کی تھی اس نے سب سے توبہ کر دی. میرے محترم دوستو ان پر سے خدا کا عذاب ٹل گیا. فآمنوا فمتعناہم الی حین. موت تک کی انہیں, موت تک ان کے لیے جب ایمان لے آئے تو پھر وہ عذاب نہیں آئے گا. قرآن نے الا قوم یونس, سوائے حضرت یونس کے قوم کے. یہ قصہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی امید اللہ کی رحمت سے بندھ جاتی ہے. یوں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ بھائی اپنے سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے تو کہیں یہ ڈھیل میں نہ آ رہا ہو, اور پھر جب پکڑ کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی, بڑی مصیبت ہوگی. ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں, اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط کام کرنے پر پکڑ نہ ہو تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ایک آدمی آیا میرے پاس, اس نے یوں کہا مولوی صاحب ایک آدمی کے قتل کا الزام میرے پر لگا, 20 سال کی جیل ہو گئی. حالانکہ جب وہ آدمی قتل ہوا تو میں گاؤں میں تھا بھی نہیں,
اور بے گناہ میرے کو جیل میں بھیج دیا. تو میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا لیکن میں سمجھ گیا اس وقت بے شک بے گناہ ہے, لیکن اس کے پہلے جو مظالم کیے اور اس وقت اللہ نے ڈھیل دے دی اور اس ڈھیل میں آدمی غفلت میں بنا رہا, اب جو پکڑ آئی ہے اور یہ بھی پکڑ میں کم سمجھتا ہوں.
اس لیے کہ ایسی پکڑ آتی جس پر موت آتی اور موت پر عذاب شروع ہو جاتا تو بھائی یہ تو بڑی سخت چیز تھی. اس لیے اس کے بعد پھر آدمی کے پاس کوئی راستہ بچنے کا نہیں. جہاں موت آئی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. مرنے سے پہلے پہلے آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو صاف کرا سکتا ہے, اور جب توبہ آدمی کرتا ہے تو آنے والے بڑے میں بڑی بلا سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی آدمی صاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ارے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جرائم کرے تو جرائم اس کے فائل کے اندر رہتے ہیں, تو اس نے معافی مانگی تو معافی نامہ بھی فائل کے اندر رہ لیا. 25 سال کے بعد جب اس فائل کو نکالو گے تو جرائم بھی سارے فائل کے اندر ہوں گے اور معافی نامہ بھی فائل کے اندر ہوگا. لیکن میرا اللہ ایسا کریم ہے, ایسا رحیم ہے, ایسا فضل و انعام والا ہے, اور ایسی اس سے امیدیں ہم وابستہ رکھتے ہیں کہ اگر سچی توبہ ہم نے کر لی تو التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کی گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہ ہو. فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا جاتا ہے. ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں, قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گے, زمین کے ٹکڑے گواہی نہیں دیں گے, فرشتے گواہی نہیں دیں گے. کسی قسم کی رسوائی ذلت اس توبہ پر نہیں, اس گناہ پر نہیں ہوگی جو گناہ توبہ کر کے آدمی نے معاف کرا دیا. کتنا ہی بڑا گناہ ہو مرنے سے پہلے پہلے معاف ہو جاتا ہے. اور بھائی میں نے یہ دیکھا کہ جماعتوں میں جب آدمی پھرتا ہے اسے اچھا ماحول ملتا ہے تو وہاں آدمی کو توبہ کی توفیق بھی زیادہ ملتی. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, میرے سامنے تو بے حساب آدمی ایسے ہیں کہ جو جماعتوں میں پھرے اور پھر جو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور پھر جو انہوں نے توبائیں کی ہیں, ایسی ایسی توبائیں. ایک شرابی کمابی بالکل خراب, اے اللہ رات کو تاجد لوگ تھا, اے اللہ میں تیرا قصوروار بندہ ہوں, تیرے نیک بندوں کے ساتھ آیا ہوں, میں ہی قصوروار ہوں. اصحاب کہف سارے اچھے تھے, ان کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ کتا بھی اچھا بن گیا, یہ سارے جماعت والے سارے قحط جیسے ہیں اور میں کتے جیسا ہوں, ان کے ساتھ لگ گیا. اے اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے, میں آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا. یا اللہ, وہ ایسا روتا تھا کہ صاحب مجھے بھی یعنی دل میرا بھی نرم ہوا اور میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا, اسے معلوم نہ ہو. رات کا اندھیرا تھا اور وہ اپنے مولا کے سامنے گر گرا رہا تھا. ہم ہی لوگ اسے گھس کے لائے تھے, گش میں ہم ہی لوگ لائے. لیکن بھائی جتنا آدمی اندھیرے میں سے آتا ہے تھوڑا سا اجالا بھی اسے مل جائے تو اس کی قدر کر لیتا ہے. بہت رویا, بہت رویا, اور میں بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا روتا رہا. لیکن اس کے رونے سے بھی رونا ہے. میں نے اے اللہ سے کتنا ہی روئے گا, ہوئے تیرا بندہ, لیکن اس وقت تیرے دربار کے اندر توبہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور رات کے 3 بجے ہیں, رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مناظر, اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں, اور ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو. ایک دوسرے کو سنا میں نے, اللہ اکبر, وہ طائف میں, مکے سے نکلا طائف میں گیا, تو بھی بیچارہ عیسائی تھا. وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ جتنے لوگ ہیں, کسی کو عمرے کا سہارا, کسی کو حج کا سہارا, کسی کو تیرے ذکر کا سہارا, کسی کو علم کا سہارا, کسی کو تبلیغ کا سہارا, کسی کو نمازوں کا سہارا, اور اے اللہ میں ہی ایک بے سہارا ہوں. اصل میں وہ بےچارا ڈھول باجا بجانے والا تھا, جس کو ہماری زبان میں ہجڑا کہتے ہیں, وہ اس قسم کا تھا بےچارا. لیکن وہ مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھا, مردوں جیسا دکھائی دیتا تھا, وہ ہمارے ساتھ چلا. تو وہ بےچارا یوں کہتا تھا, کیا میرا ذکر, کیا میری تلاوت, کیا میرا عمرہ, کیا میرا حج, یہ تو ان لوگوں کا ہے جو آئے ہیں, ان کے پاس یہ سارے اعمال کے سہارے ہیں. اے اللہ میں ہی ایک بے سہارا ہوں اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے. اے اللہ تو میرا سہارا بن جا اور میری غلطیوں کو معاف کر. اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے, یا عماد ملا عماد لہو, بیا سند ملا سند لہو, بیا حرز الضعفاء, بیا کنز الفقراء, بیا عظیم الرجاء, بیا منقذ الحلقہ, بیا منجی الغرقہ. اے بے سہاروں کے سہارے, تو ہمارا سہارا بن جا. سارا مجمع ذہن میں بٹھا لے, مرنے سے پہلے پہلے ہمارے لیے موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا. اور یہ جو دعوت کی فضا ہے, اس دعوت کی فضا میں ایک تو آدمی خالی زبان سے کہتے اللہ میری توبہ, یہ توبہ کا بول ہے, توبہ نہیں. تالا کھولنے کے لیے آدمی زبان سے کہے کنجی تو تالا نہیں کھلتا, وہ تو کنجی لا کر کھولے. جس توبہ پر گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں 4 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی میں صحیح ندامت و شرمندگی, اے اللہ میں تیرا قصوروار بنتا ہوں. دوسرے یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں ملوث نہ ہو. اور تیسرے یہ کہ آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ میں غلط نہیں کروں گا. اور چوتھے یہ کہ پہلے جتنا گناہ ہو چکا اس کی تلافی, جتنی شریعت میں مطلوب ہے وہ تلافی کرے. نمازیں رہ گئی تو پڑھ لے, روزے رہ گئے تو وہ رکھ لے. 10 سال حج فرض ہوئے ہو گئے, اب تک حج نہیں کیا, اب کر لے حج. زکات 5 سال کی نہیں دے دی تو اب دے دے. کسی کی زمین دبائی تو واپس کر دے, کسی کی غیبت کی سے تو معافی مانگ لے, کسی کا دل دکھایا تھا معافی مانگ لے. حقوق العباد جتنے وہ سارے ادا کر دے. اگر اس ترتیب سے توبہ ہو گئی تو پھر یاد رکھنا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, بالکل پاک تھا. اور بھی آگے جا کے پھر گناہ کرنے لگے, پھر توبہ کر. مرنے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہیں بیچ میں رہ نہ جائے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی بھلا ہوتا ہے اور اس پر تکلیفیں آتی ہیں, اور بعض مرتبہ آدمی برا ہوتا ہے اور اس پر راحتیں آتی ہیں. تو وہ مضمون میرا بیچ میں رہ گیا, کئی باتیں ضروری میں نے عرض کر دی. اور دیکھو دنیا کے اندر اللہ امتحان 2 طریقے سے لیتا ہے. نافرمانی کے باوجود اگر دنیا کا ساز و سامان ملے تو یہ برکت نہیں, خوب یاد ہے, بلکہ یہ مہلت ہے. یعنی یہ خدا کا قہر ہے بصورت مہر, یعنی بتاشے میں زہر. خوب دکان چل رہی باوجود نافرمانیوں کے, تو یہ تو بہت گھبرانے کی چیز. ایک آدمی کہنے کا میری دکان بڑی برکت ہے, میں نے کہا نافرمانی تو نہیں. بولے نافرمانی تو بہت آدمی دکان چل نہیں سکتی. تو میں نے کہا نافرمانی سے برکت ہو نہیں سکتی. میں نے کہا میرے ہو رہی. میں نے کہا کیا ہو رہی؟ میں نے کہا آمدنی بہت ہو رہی. میں نے کہا دیکھ آمدنی کا بہت ہونا برکت تھی. قارون کی بھی آمدنی بہت تھی, نافرمانی کے ساتھ جو آمدنی بہت ہو, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس کو فائلیریا کی بیماری ہو گئی, فائلیریا کی بیماری میں بدن میں ورم آ جاتا ہے, بدن سوج جاتا ہے, بدن سوج کے موٹا ہو گیا. اب یہ فائلیریا کی بیماری والا یوں کہے کہ دیکھو میں بھی پہلوان ہو گیا. بھائی کیسے؟ وہ کہتے ہیں وہ پہلوان کا بدن بھی موٹا اور میرا بدن بھی موٹا. دیکھو وہ فرما بردار حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام سب ان کے پاس بھی مال دولت بہت تھی, اور جب قارون فرعون کے پاس بھی مال دولت بہت تھی. بھائی قارون فرعون کے پاس تو نافرمانی کے ساتھ تھی, اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس فرما برداری کے ساتھ تھی. اور فرما بردار کو اگر اللہ تعالیٰ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے پہلوان, اور نافرمان کو اگر اللہ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے فائلیریا کی بیماری والا. فائلیریا کی بیماری والے کا بدن بھی موٹا, تو اس کا آپ سمجھاؤ گے کہ تیرا بدن ہے برمیلا اور پہلوان کا بدن ہے گٹھیلا. فرما بردار کے ساتھ ملنے والی نعمتیں جیسے پہلوان کا گٹھیلا بدن, اور نافرمانی کے ساتھ ملنے والی مالا ساز و سامان. نعمت کہتے ہوئے میں ذرا ڈر رہا ہوں, اگر کہ انعام کرن حدیث میں بھی آتا ہے. تو نافرمان کو ملنے والا ساز و سامان یہ ایسا ہے جیسے برمیلا بدن. یہ دو مثالیں یاد رکھنا, دیں گے زندگی بھر کام آئیں. نافرمانی کے ساتھ اگر ساز و سامان ملے تو جیسے فائلیریا کی بیماری کے بدن کا موٹا ہونا, اور فرما برداری کے ساتھ اگر نعمتوں کی بارش برسے اللہ کی تو سمجھو یہ پہلوان ہے. اور مثال وہاں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور وہاں قارون اور فرعون. اچھا, اس کے بالمقابل فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے, بعض مرتبہ نافرمان پر بھی تکلیف آتی ہے. نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور عذاب کے, اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور ابتلا کے. قرآن پاک میں فرما برداروں پر جو تکلیفیں آئیں ہر جگہ آپ دیکھو گے وہاں پر لفظ ابتلا یا اسی کے قریب کا لفظ ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تکلیفیں آئیں, اس کو قرآن نے ابتلا کہا. اچھا, احد کے اندر جو تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر آئیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. خندق کے اندر جو تکلیفیں آئیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, یہ خندق کے خطے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. اور احد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ, اللہ نے تمہیں ابتلا میں ڈال دیا. ایسے عام مسلمانوں کے بارے میں جو فرما بردار ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اس بنا پر میرے محترم دوستو جو تکلیفیں فرما برداری کے ساتھ آتی ہیں وہ تو ہے ابتلا, اور جو تکلیفیں نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں وہ ہے عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے نافرمانی پر اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف ڈال دے تو اس میں مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ بڑا عذاب جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس کے پہلے پہلے اس چھوٹی سی سزا پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کر دے, کیونکہ اللہ آج تجھے کہتا ہے پلٹا کھا جا, اگر آج تو پلٹا نہ کھایا تو مرنے کے بعد تو اللہ سے کہے گا پلٹا کھلا دے, تو اللہ پلٹا بھی کھلائے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب موت آتی ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے کو واپس کر دے, تو مرنے کے بعد اے میرے بندے تو کہے گا میرے کو واپس کر دے, تو اللہ کہے گا کر لا اب میں نہیں کرتا. اور اس دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں ڈال ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واپس ہو جا, مغضوب علیہ والا راستہ چھوڑ دے, انعامت علیہ والے راستے پر آ جا, بالین والا راستہ چھوڑ دے, بلالت والا راستہ چھوڑ دے, اور تو ہدایت والے راستے پر اور صراط مستقیم کے اوپر تو آ جا, الحمدللہ رب العالمین والے راستے پر تو آ جا. اس لیے میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بطور عذاب کے ہوتی ہیں تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے, اور اگر فرما برداری پر بھی کوئی تکلیف آئی تو وہ تکلیف بطور ابتلا کے ہوتی ہے, اور فرما برداری کے ساتھ والی تکلیف کا انجام خدا کی رحمت ہے. اور نافرمانی کے تکلیف پر اگر توبہ نہ کی تو پھر اس کا انجام جو ہے تکلیفوں کا بڑھتا جانا ہے, اور دونوں تکلیفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں میں اس کے حصے مثال دوں, طوطے کو پنجرے میں نہیں, یہ دونوں تکلیفوں کے اندر زمین آسمان کا فرق. ایک آدمی نے غصے کے اندر چھرا مارا اور زہر میں ڈبا کر چھرا مارا, پورے بدن میں پھوڑے پھوڑے ہو گئے, زخم ہو گیا. اب یہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو زہر پورے بدن میں چڑھ چکا ہے, اس کے علاج پر 2000 روپیہ خرچ ہوگا, 15 انجیکشن لگاؤں گا, 40 دن تک کڑوی دوا پینی پڑے گی, پرہیز کا بد مزہ کھانا یا بے مزہ کھانا کھانا پڑے گا, اور یہ جتنے پھوڑے ہو گئے ہیں یہ پھوڑے زہریلے ہیں, تو ان سارے زہریلے پھوڑوں کا آپریشن ہوگا اور تم 2 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاؤ. اب دیکھیے ڈاکٹر جو ہے یہ اس کے اوپر آپریشن بھی کر رہا ہے, کڑوی دوا بھی پلا رہا ہے, انجیکشن بھی مار رہا ہے. جس آدمی نے غصے میں چھرا مارا اور یہ ڈاکٹر بھی چھرا مار رہا ہے, اب یہ اگر ڈاکٹر سے یوں کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو آئے تھے آپ کے پاس تاکہ ہم کو راحت ملے اور آپ بھی ہمارے کو اتنی لمبی سوئی داخل کر رہے اور آپ بھی ہم کو چھرا مار رہے, اس نے بھی چھرا مارا آپ بھی چھرا مار رہے, نہیں میرے بھائی, غصے والا چھرا تو مار ڈالنے کے لیے تھا اور آپریشن والا چھرا تندرستی کے لیے ہے. نافرمانی والا, نافرمانی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف تو وہ ہے جو آدمی کو پریشان کرنے والی, اور فرما برداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا آپریشن, آئندہ جا کے ٹھیک ہوگا. اسی لیے بلا نب لو نکم والی جو آئے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بلا نب لو نکم بشئی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے اور ٹھوک بجا کر دیکھیں گے, اس میں کبھی خوف, کبھی بھوک, کبھی مال کی کمی, پھلوں کی کمی, جان کی کمی. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کو اور جھیلنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے, اگر ہمارا مال لوٹا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا, دکان پر آگ لگائی وہ بھی اللہ کی طرف چلی گئی, رشتہ داروں کو مار دیا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا, اور مجھے بھی اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی مجھے اس کا بدلہ دے گا. پہلے جہاز سے جدے کی طرف بیوی یا بچے روانہ ہو گئے, دوسرے جہاز سے ماں اور باپ روانہ ہو گئے, تیسرے جہاز سے ساز و سامان گیا, چوتھے جہاز سے چچا اور ماموں گئے, اور پانچویں جہاز سے کرنسی گئی, اور ساتویں جہاز سے مجھے جانا. تو ہر آدمی یہ کہے گا جو فلاں فلاں تو پہنچ گئے, فلاں فلاں تو پہنچ گئے, تو بھائی جو کچھ بھی ہوا اللہ کے پاس پہنچا اور میں بھی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں. اللہ جل جلالہ و ملوال ہوں, ان تکلیفوں کا انجام کیا فرماتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ واولئک هم المهتدون. اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی عمومی رحمت بھی نازل ہوگی اور اللہ کی خصوصی رحمت بھی نازل ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو, تکلیف تو اس مسلمان کو اٹھانی ہے, لیکن ایک تکلیف